الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے الحمدللہ مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من الصلاۃ علی یعنی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اسلامی بھائیو حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبق آموز آیت بیان کی ہے۔ ایک شخص نے ایک چنڈول کا شکار کیا۔ چنڈول ایک خوش آواز پرندے کو کہتے ہیں۔ اس خوش آواز پرندے نے پوچھا تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ شکاری نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کر کے کھا جاؤں گا۔ چنڈول نے کہا کہ مجھے گوشت بہت کم ہے، تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، البتہ میں تمہیں اس شرط پر تین باتیں بتاؤں گا جو تمہارے لیے نصیحت کی ہوں گی۔ ایک اس وقت بتاؤں گا جب میں تمہارے ہاتھ میں ہوں گا، دوسری بات اس وقت بتاؤں گا جب میں اڑ کر درخت پر بیٹھ جاؤں گا، اور تیسری بات اس وقت بتاؤں گا کہ جب میں پہاڑ پر پہنچ جاؤں گا۔ شکاری نے کہا اچھا پہلی بات بتا دو۔ اس نے کہا کہ جو ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس مت کرو۔ بڑی اچھی نصیحت کی بات بتائی۔ چنانچہ اس شکاری نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ چنڈول اڑ کر درخت پر بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ ناممکن کی تصدیق نہ کرو، یعنی جو بات ناممکن ہو اس پر اعتماد مت کرو۔ اب وہ اڑ کر پہاڑ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے بد نصیب شکاری، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے معدے سے تجھے دو قیمتی موتی مل جاتے، اور ہر موتی کا وزن 20 مثقال ہے، یعنی یوں سمجھو کہ ہر موتی 100 گرام کا ہے۔ تو شکاری بڑا افسوس ہوا اور اس نے اپنے غصے میں اگر ہونٹ کاٹ لیے۔ تو شکاری نے کہا کہ انہیں افسوس کیا اور کہا کہ اب تیسری بات بھی بتا دو۔ تو کہنے لگا وہ چنڈول کہ تم نے دو باتیں تو بھلا دی اور اب تیسری کیا بتاؤں؟ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس مت کرو اور جو بات ناممکن ہو اس پر اعتماد مت کرو؟ تو نادان، میرا گوشت، میرا خون اور پر سب ملا کر بھی جب 20 مثقال یا 100 گرام نہیں ہے، تو جو پرندہ خود 100 گرام وزن نہیں رکھتا، اس کے پیٹ کے اندر سے، اس کے معدے کے اندر سے 100 گرام کے دو موتی کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، معلوم ہوا کہ جو انسان لالچی ہوتا ہے، جس کو دولت کی ہوس ہوتی ہے، ہر طرح سے جو مال اکٹھا کرنے میں مشغول ہوتا ہے، اس کی عقل بہر مار جاتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لالچی انسان کو اس کا لالچ جو ہے وہ صحیح بات معلوم کرنے سے اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ناممکن بات کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ تو واقعی لالچ، حرص و طمع، یہ بہت نقصان دہ ہے، بڑے لوگ اس سے تباہ ہو رہے ہیں۔ کاش قناعت کی دولت نصیب ہو جائے۔ کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ قناعت ہے، اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہونا، یہ بھی قناعت میں داخل ہے۔ چنانچہ ایک فقیر بڑی تنگ دستی میں گزر اوقات کر رہا تھا، اور اپنے کپڑوں پر پیوند پر پیوند لگا لیتے، اور وہ حقیقت میں فقیر تھے۔ ہمارے یہاں فقیر اس کو کہتے ہیں جو بھیک مانگتا ہے، یا لوگ زبانی طور پر ان کی سارن فقیر کہتے ہیں، اگرچہ وہ دلی طور پر اپنی عاجزی میں پورے نہیں اترتے، بعض لوگ سب نہیں، وہ واقعی فقیر تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اولیاء کرام بھی صحیح معنوں میں فقیر ہوتے۔ وہ اپنے دل کو اس طرح کہہ کر تسکین دے لیتے، بنانے خشک قناعت کنیم و جامائے دلق، کے رنج محنت خود با کے بارے منت خلق، ہم خشک روٹی پھٹے پرانے کپڑوں پر قناعت کر لیتے، اس لیے کہ لوگوں کا احسان اٹھانے سے اپنی محنت کی تکلیف اٹھانا زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے ہمدردی سے اس بزرگ کو مشورہ دیا کہ آپ بہت تنگی میں بسر کر رہے ہیں، اسی شہر کے اندر فلا شخص بہت بڑا سخی ہے، اور اس قدر فیاض اور رحمدل ہے کہ اگر اس کو آپ کی غربت کا پتہ چل جائے تو وہ آپ کو مالا مال کر دے، آپ تھوڑی سی زحمت تو نہیں فرماتے، ان کے پاس اگر چلے جائیں تو وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اس مرد قلندر نے جواب دیا، خاموش رہو، کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنے سے فقر و فاقے کی حالت میں مر جانا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ امیروں کی خدمت میں درخواست پیش کرنے سے کپڑوں پر پیوند لگا کر گزارا کر لینا اور صبر پر قائم رہنا، یہ زیادہ بہتر، مطلب یہ کہ روکھی سوکھی پر گزارا، یہ سوال کی ذلت سے بدر جہا بہتر ہے، اور مانگنے میں پھر وہ وقار اور عزت نہیں رہتی۔ جیسا کہ ایک بزرگ کسی مالدار مرید نے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا ماہانہ، کسی مرید نے اس بزرگ کو مشورہ دیا کہ حضرت اب تو مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ جو فنا ہمارے پیر بھائی ہیں وہ بہت مالدار ہیں، اگر آپ تھوڑا سا اشارہ کر دیں گے تو وہ ڈبل کر دیں گے وظیفہ۔ پیر صاحب، خیر، تو پیر صاحب نے اپنے اس مالدار مرید کو اشارہ کر دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر کوئی بات نکلی، مرید نے معلومات کی کہ حضرت کو کیا ہوا، آپ نے فرمایا تھا ہاں میں نے اس سے کہا تھا، تو اس نے واقعی دگنا کر دیا، مگر فرق یہ پڑا کہ پہلے وہ خود آ کر نذرانہ پیش کرتا تھا، اب جب سے دگنا کیا میرے کہنے پر تو خود نہیں آتا بلکہ بھجوا دیتا ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارت، یعنی مطلب ویلیو ڈاؤن ہو گئی پیر صاحب کی، پیر صاحب نے زبان چلا دی، پیسے آ گئے، مرید جو تھا وہ گھر بیٹھ گیا۔ تو چاہے کتنا ہی مطلب یعنی کہ جان اثار مرید ہو، معتقد ہو، اگر پیر نے زبان کھولی اور اعتماد کر لیا اندھا کہ بس یہ میرا مرید بڑا دلیر ہے اور یہ مجھے دیتا رہے گا، تو کب تک ہو سکتا ہے کہ وہ مرید بدزن ہو جائے؟ جب پیر سے مرید بدزن ہو سکتا ہے سوال کرنے کی صورت میں، تو ایک عام آدمی کسی مالدار کے پاس جائے گا، ارے ٹھوکر ہی تو کھائے گا، تو کیوں نہ مطلب روکھی سوکھی پر گزارا کرنے پر ہی قناعت کر لے۔ اللہ والے دنیا کے مال سے بہت دور بھاگتے اور قناعت کی عظیم مثالیں پیش کرتے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلطان غزنوی کو چند نصیحتیں کی اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی، تو سلطان محمود غزنوی نے 10 طبق ہیرے اور جواہرات سے بھر کر حضرت کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرا دیے اور اپنے خدام سے فرمایا کہ مہمان کے لیے کھانا لاؤ۔ دسترخوان پر چند موٹی موٹی سوکھی روٹیاں رکھ دی گئی۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادبن تبرکن ایک لقمہ توڑ کر جب منہ میں رکھا تو بیچارے سے نگلا نہ گیا، لقمہ حلق میں پھنسنے لگا. تو حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, جس طرح یہ سوکھی روٹی تیرے حلق میں اٹکتی ہے, اسی طرح دنیا کا یہ مال جو ہے یہ میرے حلق میں اٹکتا ہے. میں نے دنیا اور اس کی دولت کو 3 طلاق دے رکھی. چنانچہ اپنے یہ ہیرے اور جواہرات آپ ہی کو مبارک ہو. سمی بھائیو, آپ نے دیکھا اللہ والے کتنے قناعت پسند, جو سادگی سے گزارا کر لے, سادہ کپڑے سے جس کو چل جائے, سادہ غذا سے جس کو چل جائے, ڈیکوریشن کے بغیر چل جائے, اور آسائش کی جس کو ضرورت نہ ہو, تو ایسے شخص کو تھوڑے سے پیسے کافی ہو جاتے. اور جس کی آسائشیں زیادہ, راحتیں زیادہ, ڈیکوریشن جس کا زیادہ, فرنیچر جس کا زیادہ, ٹپ ٹاپ کا جو عادی, اس کو زیادہ پیسے چاہیے. جب زیادہ پیسے چاہیے پھر بعض اوقات اس کے لیے ناجائز طریقے بھی اختیار کرنے پڑتے. آج کل لوگ اتنے ناجائز دھندے کیوں کرتے ہیں؟ سود پر لون کیوں لیتے ہیں؟ دوسروں کا خون کیوں چوستے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ملاوٹ والا مال کیوں بیچتے ہیں؟ انہوں نے اپنی ضروریات بہت بڑھا دی. تو جس کو بہرحال یہ کہ ٹیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے, عمدہ لباس اور عمدہ غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ پھر مجبور ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ زیادہ محنت کرے, گدھا مزدوری کرے یا چوری کرے. اب یہ کہ چور صرف, ہم تو چور اسی کو کہتے ہیں جو کسی کا مال لے کے بھاگ جائے, گھر پھاڑ دے, جیب سے نکال لے, چپ چاپ اٹھا کے چل دے کسی کا مال, ہم لوگ چور اس کو کہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس معاشرے میں سفید پوش چور سبھی نہیں تو غالباً ایک خاصی تعداد ان کی موجود ہے, جو نوکری کرتا ہے لیکن ڈیوٹی پوری نہیں دیتا, تنخواہ پوری لیتا, وہ چور ہوا یا نہیں ہوا, کام چوری کی اس نے. جو مسلمانوں سے دھوکہ دے کر زیادہ پیسے نکلوا لیتا ہے, یہ بھی ایک طرح سے چور ہوا نہیں ہوا. اسی طرح آپ اندازہ لگائیں اس معاشرے میں لوگوں کی حق تلفیاں کتنی کی جاتی ہیں, یعنی کس طرح مطلب صفائی کے ساتھ چوری کی جاتی ہیں. اور ایسا چور حاجی صاحب بھی ہوتا ہے, نمازی بھی ہوتا ہے, زکاتی بھی ہوتا ہے, بڑا اپنی خوش فہمی میں سخی بھی ہوتا ہے, جو میں فاسد میں اپنے, لیکن اس کے پاس سارا مال حلال کا نہیں ہوتا. اس دور میں اگر کوئی مالدار بننا چاہے تو شاید اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ حلال کمائی کے ساتھ, ستھری کمائی کے ساتھ مالدار بن جائے. تو قدم قدم پر, مطلب یعنی کہ رشوت سے سابقہ پڑے گا, قدم قدم پر اس کو جھوٹے ڈاکیومینٹس بنانے پڑیں گے, اس کو سود پر لون لینی پڑے گی, پتہ نہیں کیا کیا اس کو جھوٹے سچے مطلب یعنی کہ کاغذات کا سہارا لینا پڑے گا. اب کہیں جا کر مطلب یعنی کہ بے ایمانیاں کر کے, خیانت کر کے, بددیانتیاں کر کے شاید وہ سیٹھ صاحب بنے, شاید وہ وڈیرا بنے, شاید وہ مطلب یعنی کہ بڑا عہدہ پالے. عہدے کے لیے بھی رشوتیں ہمارے یہاں چلتی ہیں. تو بڑی بدنصیبی ہے ہم مسلمانوں کی کہ مطلب گناہوں سے بچ نہیں سکتے. اگر کوئی قناعت کا دامن صحیح معنوں میں پکڑ لے کہ میں کچھ بھی ہو جائے, چاہے بھوکا مروں گا, حرام نہیں کھاؤں گا, چاہے وہ روکھی سوکھی کھاؤں گا, سوال نہیں کروں گا کسی سے, بس اپنی خون پسینے کی کمائی کھاؤں گا, تو ممکن تو ہے. ایسے لوگ ختم نہیں ہو گئے, ورنہ تو دنیا کا تختہ الٹ جاتا. الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں اور ناممکن نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی کہ ہماری ضروریات کا دائرہ اتنا وسیع ہم نے کر دیا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گڑبڑ کرنی پڑتی ہے اور غلط باتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اگر ضروریات کو ریڈیوس کر دیا جائے اور سادگی اپنا لی جائے, سادگی تو بہت سستی بلکہ مفت ہے, لیکن سادگی تو ہم کو صرف مطلب یعنی کہ ہماری زبان پر ہے, وہ بھی صرف مطلب اظہار عقیدت کے لیے کہ تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو ہماری سادگی جو ہے ہماری زبان کی نوک پر ہے, بدقسمتی سے ہمارے دل میں اس کا اثر نہیں, نہ ہماری غذاؤں میں سادگی ہے, نہ ہمارے لباس میں سادگی ہے, نہ ہماری سواری میں سادگی ہے, نہ ہمارے گھر میں سادگی ہے, نہ ہمارے در و دیوار میں سادگی ہے. ہر طرف نقش و نگار اور طرح طرح کی مطلب تراشے اور خراشے. اگر صحیح معنوں میں سادگی اپنا لی جائے تو قلیل روزی پر بھی انشاءاللہ قناعت حاصل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہمارا دین بھی محفوظ رہ سکے گا. کشف المحجوب میں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد موجود ہے. آپ فرماتے ہیں, اے مسلمان, اپنی اس تھوڑی سی دنیا پر جو تجھے دین کی سلامتی کے ساتھ حاصل ہے قناعت کر, یعنی راضی رہے. جس طرح عام لوگ اپنا دین گما کر مال کی زیادتی پر, دولت کی فراوانی پر خوش ہو جاتے ہیں, اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والا شان بخاری شریف میں نقل ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے جو دنیا کا بندہ، دولت کا بندہ اور عمدہ لباس کا بندہ ہے، کہ اگر اسے دیا جائے تو راضی رہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور جب کانٹا لگے تو نہ نکلے۔ میراث شرح مشکات میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بد دعا کے کلمات ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت کا فرما رہے ہیں کہ یہ ہلاک ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، اور جب کسی مصیبت میں پھنسے تو کوئی اسے نکالنے والا نہ ہو، پھنسا ہی رہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ جملہ خبریہ ہو، یعنی ایسا شخص ذلیل و خوار رہتا ہے، مصیبت میں اس کا کوئی غم خوار نہیں ہوتا، یعنی جو مطلب اعلیٰ کپڑوں، روپیہ پیسہ اور دنیا داری کا بندہ ہوتا ہے، یعنی جو اپنی زندگی کا گویا مقصد یہی بنا لیتا ہے، اور اگر دنیا تھوڑی سی اس سے ہٹتی ہے، روپیہ پیسہ دور ہوتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز اڑ جاتی ہے، تو دیکھو کتنی سخت بات ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص، اور جب اس کو کانٹا لگ جائے تو وہ بھی نہ نکلے۔ کانٹا ایک بہت معمولی سی مصیبت کی مثال ہے، یعنی جب بھی اس کو مصیبتیں آئیں تو یہ دور نہ ہو۔ تو واقعی آج کل پریشانیاں اور مصیبتیں اس کے گھر پر ڈیرا ڈال کر نہیں پڑی، اور مدنی ذہن اب کس کا رہا ہے، ہر ایک ہائے ہائے کر رہا ہے، جو مالدار ہے وہ بھی ہائے ہائے کر رہا ہے، اور غریب تو ویسے ہی ہائے ہائے کر رہا ہے، نہ مالدار کو صبر آتا ہے نہ غریب کو قناعت ملتی ہے، اس لیے کہ نمازوں سے دوری، روزوں سے دوری، نیکیوں سے دوری، مسجدوں سے دوری، مدنی ماحول سے دوری، بس صرف دنیا پرستی رہ گئی ہے، ہر ایک کو دنیا کی دولت سے پیار ہو گیا۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں، غنا یعنی دولت مندی، بے نیازی، تو یہاں یعنی کہ دولت مندی سے بھر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، اور تیری غربت دور کر دوں گا، اور اگر تو یہ نہ کرے گا تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی بند نہ کروں گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، میراث شرح مشکات میں اس کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اگر تم نے اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں ہی لگایا، تیرے دل میں دنیا اتر گئی، تو تو کام کرے گا زیادہ، فکر کرے گا زیادہ، لیکن ملے گا اتنا ہی جو تیرے مقدر میں، تو مالدار ہو کر بھی تو محتاج ہی رہے گا۔ دل کا چین اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہے، اور یہ اس کی یاد سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، تونگری بدلست نہ بمال، بزرگی بعقلست نہ بسال۔ تونگری جو ہے مالداری، یہ دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اور بزرگی علم و عمل سے ہوتی ہے نہ کہ بڑھاپے سے۔ بڈھا بے نمازی ہے اور نافرمان ہے تو وہ بزرگ نہیں، اور اگر کوئی چھوٹی عمر کا ہے لیکن عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، اہل علم ہے، ظاہر ہے کہ وہ بزرگ ہیں۔ تو جو مطلب اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، تو پھر وہ مطلب دنیا کے دھندوں میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ اس کو فرصت ہی نہیں۔ ارے بھائی، ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے، تشریف لائیں گے صاحب، بس وہ دن کو بھی کام کرتا ہوں، پھر وہ اوور ٹائم بھی کرنا پڑتا ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، قرض بہت چڑھ گیا ہے، چلو یار نماز پڑھ لیا کرو، ہاں بس جب ٹائم ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں، جمعہ تو پڑھ ہی لیتا ہوں۔ اب جس کو نماز کی فرصت نہیں دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے، اب بھلا بتائیے کہ اس کو سکون کہاں سے ملے گا، جو رات دن مطلب یعنی کہ مال و دولت کی حوث میں مشغول ہے، نوٹیں گننے سے جس کو فرصت نہیں، وہ تسبیح کب پھرائے گا، اللہ اللہ کب کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو کیسے گزارا ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جسے اس پر مال و اعضاء میں بڑھائی دی گئی، کہ کوئی مطلب یعنی کہ دولت مند بھی اور صحت مند بھی ہے، تو اس دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس شخص کو بھی دیکھ لے جو اس سے نیچے یعنی کمتر ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ مالدار کو دیکھ کر آدمی کڑتا رہے کہ یہ مالدار ہے، یہ صحت مند ہے، میں تو غریب بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تو ایسا نہ کرے بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھے۔ اس کو یوں سمجھو، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ صرف ایک بار زندگی میں میرے دل میں شکوہ پیدا ہوا، یوں کہ میرا طالب علمی کا دور تھا، طالب علم کے لیے میں سفر پر تھا اور میرے پاس جوتے نہیں تھے، ننگے پیر تھا، غربت تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں راہ خدا میں نکلا ہوں اور میرے پاس جوتے تک نہیں، جب میں کوفے کی جامع مسجد میں پہنچا تو مسجد کے باہر ایک مسکین پڑا تھا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ ایک دم میرے دل میں احساس پیدا ہوا اور میں مسجد میں جا کر سجدہ شکر میں گر گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں، صرف جوتے ہی نہیں، اور میں نے شکوا کیا، دل میں میرے شکوا آیا، جبکہ میرے پاؤں سلامت ہیں، اس بیچارے کو اس کے تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں، جوتے پہنے گا کہیں۔ تو جوتے نہ ہونا یہ چھوٹی مصیبت ہے اور پاؤں نہ ہونا یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ کا مطلب کی ریس کریں، جو مصیبت زدہ نہیں ہے ان کی ریس نہیں کریں۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو وظیفے بھی کرتے ہیں، بس ہماری مشکل آسان نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے شکوے جو کرتے ہیں نا یہ بہت غلط کرتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ مطلب ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور فلا کرتے ہیں پھر بھی ہم پر مصیبت آتی ہے، تو ذرا تصور کی بالکونی سے جھانک کر میدان کربلا کی طرف نگاہ دوڑاؤ۔ میدان کربلا میں آل رسول پر جو ظلم و ستم کی آندھیاں چلی تھی اور مصائب و آلام کے جو پہاڑ ٹوٹے تھے، جب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تم کو نماز آتی بھی کہاں ہوگی؟ جیسی نماز وہ پڑھ گئے ویسی نماز ہمارے پاس تو اس کا تصور بھی نہیں، جیسے وہ روزے رکھ گئے ہم کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو پتا چلا کہ آپ کی یہ دلیل بیکار ہے، بلکہ یہ بے وقوفی، یہ کہنا کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، یہ وظیفہ کرتا ہوں، اس پیر صاحب کے پاس گیا، اس مزار پر گیا، اس سے تعویذ لیا، اس سے وظیفہ لیا، اتنے دن سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری مشکل آسان نہیں ہوتی، تو یہ سب حماقت کی باتیں، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی تو بیمار ہوئے تھے، 7 سال بیمار رہے، انہوں نے کیا شکوا کیا تھا؟ بلکہ جب یہ ٹھیک ہو گئے تو ایک بار جبریل امین نے ان سے دریافت کیا کہ آپ پہلے بیماری میں خوش تھے یا اب تندرستی میں؟ تو سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں بیمار تھا تو میرا پروردگار دن میں روزانہ 2 بار ملکی اور بشری خطابات سے نوازتا تھا، یعنی 2 بار مجھے پوچھتا تھا کہ اے میرے بندے ایوب، اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ جب سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں مجھے رب نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا، اب تو ٹھیک ہوں۔ جو بیمار ہوتا ہے اس سے ظاہر ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، تو جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو رب کی رحمت گویا زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی ضد جلدی پوری ہو جاتی ہے گھر میں، اور صحت مند ہوتا ہے اس کو کم لفٹ ملتی ہے۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہوگا، اس بخار والا بچہ ضد پر آ جائے پرہیزی تو کرائیں گے اس کو، لیکن اگر وہ کھلونا مانگے تو غالباً اس کو مل جائے گا۔ تندرست بچہ اگر ضد کرے کھلونے کے لیے تو شاید چاٹا پڑے گا اس کو۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ مناظر آسانی سے دیکھے جا سکتے۔ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ بچہ بیمار ہے تکلیف میں تو اس سے ہمدردی ہوتی ہے، اس کو شفقت زیادہ ملتی ہے۔ یہاں اب جو ظالم اور اسے وہ حیوان صفت لوگ ہیں اور بیماروں پر یا بیمار بچوں پر ہمدردی کا اظہار نہیں کرتے، میں ان کی نہیں بات کرتا، میں انسانوں کی بات کرتا ہوں جن کے اندر انسانی دل دھڑک رہے، ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں، چاہے ہم کتنی محنت کریں ملے گا اتنا جتنا ہمارے مقدر میں۔ اگر دنیا سے دل لگا کر محبت کر کے ہم نے مطلب حرام حلال کی تمیز اٹھا دی تو پھر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے۔ مالدار بن گئے تو بھی محتاجی رہے گی کہ وہ لالچ بڑھتا ہی چلا جائے گا، جتنا پیٹ ہے اتنا ہی تو کھائے گا، ساری دیگ تو کوئی نہیں چڑھا جائے گا، چاہے خوشبو سے مطلب یعنی کہ دل پھٹا جا رہا ہو ساری کھا جم، لیکن کھائے گا اتنا جتنا اس کے پیٹ میں گنجائش ہے۔ بہترین کپڑا ہے، جی چاہتا ہے کہ سارا ہی تھان کے تھان لپیٹ لوں، لیکن نہ اتنا ہی پہنے گا جس کا بدن، جتنا بدن ہے، اگر تھوڑا زیادہ ہو گیا تو وہ بے ڈول ہو جائے گا، بے ڈنگا ہو جائے گا کپڑا۔ اس لیے مطلب یہ کہ انسان کا جتنا مطلب یعنی کہ جتنی گنجائش ہے اتنا استعمال، ضرورت سے زیادہ بڑا مکان بھی جس کا ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ کئی کمرے تو وہ بھی دل گھبراتا ہے، بہت سے لوگوں کا گھبراہٹ ہوتی ہے، دہشت ہوتی ہے، خالی خالی پڑا ہے، میاں بیوی 2 ہیں اور اتنے اتنے کمرے اور اس کام، پھر صفائی کر کر کے ہی مطلب اس کی تھک جاتے ہیں، پھر خالی گھر دیکھ کر بعضوں کا جنات بسیرا کر لیتے ہیں، پھر جو سر پہ آ کے پڑتی ہے وہ جس پر پڑتی ہے اس کو ہی سمجھ آتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو، ذہن نصیب کہ ہمیں مطلب قناعت نصیب ہو جائے۔ قناعت جو ہے وہ اسی طرح نصیب ہوگی کہ ہم مطلب یعنی کہ سادگی کا ذہن بنائیں گے اور کم خرچے میں گزارا کرنا سیکھیں گے، اور ٹیپ ٹاپ جو ہے فیشن ہے اس سے جان چھڑائیں گے، اگرچہ یہ بہت مشکل ہے لیکن جو کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، ابھی ایک حدیث شریف میں نے یہ بھی بیان کی تھی کہ عبادت کے لیے جو فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو غنا سے بھر دے گا، دولت مندی سے لبریز فرمائے گا۔ اور اس کی غربت دور فرمائے گا, اور اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر اس کام کا جیسا گلے پڑ جائے گا اس کے فرصت ہی نہیں ملے گی اس کو, اور اس کی محتاجی ختم ہی نہ ہوگی, اس کو حوث بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے اے پیارے پیارے عیسائی بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیجئے نہ کہ دولت. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے کہ ہمارے کام نہ اٹکے, پیٹ بھر جائے, تن ڈھک جائے, سر چھپ جائے, ضرورتیں پوری ہوں, ہم کسی کے قرض دار ہو محتاج نہ ہوں, اللہ کے محتاج اتنا ہمیں دیں. باقی ضرورت سے زیادہ جمع کرنا تو ویسے ہی حماقت ہے کہ یہ تو چھوڑ کے مر جانا ہے. اب چھوڑ کے مریں گے تو اولاد کی ہم نے تربیت تو کی نہیں جو اس کو مطلب آخرت کے کاموں میں لگائیں گے. اگر غلط کہتا ہوں تو کوئی مر کے تجربہ کر لیں, یہ ہو رہا ہے آج کل, بہت ہو رہا ہے کہ ماں باپ جو بڈھے بڈھے ہوتے ہیں وہ مطلب کنجوس ہوتے ہیں, اکثر پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن انہوں نے کچھ ایسا دور دیکھا ہوتا ہے کہ ان کا دل نہیں کرتا خرچ کرنے کا, اولاد کڑتی رہتی ہے, اور جب اولاد کی شادی ہو جائے تو یہ میرا بہت تجربہ ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اولاد کے دل میں ان کی اہمیت گھٹ جاتی ہے, اور اگر شادی ہو گئی تو پھر تو بعض اوقات اجنبی بن جاتے ہیں. یعنی ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے, تعزیت کے لیے جتنا میں گیا ہوں شاید آپ لوگ کم گئے ہوں, تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر بیٹا کما رہا ہے تو بہت روتا ہے اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے جب ان کی فوتگی ہو جاتی ہے, اور اگر بیٹا شادی شدہ تو کم روتا ہے. اب جو چھوٹا بیٹا رو رہا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی, اس میں کہیں یہ خواہش تو نہیں چھپی ہوئی کہ اب میری شادی کون کروائے گا, تو اس لیے وہاں آ کر کے رو رہا ہے, کیونکہ یہ نفسیات کو بہت دخل ہے. میت پر رونے میں صرف نفسیات کو دخل ہے, اور شادی شدہ وہ بے فکر ہے کہ اب میرا مطلب تو پورا ہو گیا, اب رو کر کیا کرنا ہے, تو اس کو قدرتی طور پہ رونا نہیں آتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری اولاد بے وفا ہوتی ہے, ماں باپ سے محبت نہیں کرتی, ایسا نہیں, لیکن اس معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے اکثر, مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے آج کل کہ ماں باپ سے محبت دلوں میں نکل گئی. یہ بہت بڑی آفت ہے, ماں باپ کی محبت دل میں سے نکل جانا بہت بڑی نحوست اور آفت اور ہلاکت ہے, دنیا اور آخرت کی تباہی ہے. لیکن بہرحال ایسا ہو رہا ہے, ان ہر فیلڈ میں ہمیں مار پڑ رہی ہے, قناعت چھوڑنے کی وجہ سے, دنیا کی دولت پر ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے سب ہو رہا ہے, اور ماں باپ نے بھی بہرحال بدقسمتی سے ہماری تربیت نہیں کی, اسلامی اصولوں پر سنتوں کا درس ہمیں نہیں دیا, ماڈرن بنایا, صرف دنیا کا ہنر سکھایا, اور یہ ذہن دیا کہ بس دنیا میں سکھی رہو, سونے کے جھولے جھولو, خوب پیسہ کماؤ, خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ, اکثر یہ ذہن دیا گیا, تو شاید اس وجہ سے بھی محبت نکلی ہو. کوئی بھی سبب ہو بہرحال, تو ماں باپ سے محبت رکھنی چاہیے, ان کی اطاعت ہونی چاہیے جب تک وہ شریعت کے مطابق حکم دیں, لیکن ایسا نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کمارا زیادہ روئے گا ماں باپ کی موت پر, اور شادی شدہ کم روتا ہے, شاید ساس بہو کے جھگڑوں کی وجہ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے, یہ جلدی ٹھیک ہے, یہ بہت پرانی دیوار ہے, یہ گر جائے تو مطلب مکان پر اپنا قبضہ ہوگا, واللہ اعلم. مطلب کیونکہ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا, مجھے بڑا تجربہ ہے ان باتوں کا, اور جو میں عرض کر رہا ہوں وہ تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشرہ ایسا تباہ ہو گیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ بولتے ہیں کہ بس اب دعا کرو کہ اللہ ہمارے والدہ کی مٹی ٹھنڈی کرے. میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں بہت غمگین تھا, کسی نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو میری ماں بھی بوڑھی ہے اور میری ساس بھی بوڑھی ہے, اللہ ان دونوں میں سے ایک کو لے لیتا. یعنی معاذ اللہ اس نے غلط جملے گئے, بہت غلط جملے گئے, لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ وہ بوڑھیوں سے بیزار کہ ایک بوڑھی یہ چلی جاتی تیری ماں والے بچ جاتی, جو کہ یہ بھی ممکن نہیں تھا, میری ماں کا ٹائم پورا ہو گیا. مقصد عرض کرنے کا یہ کہ مطلب بوڑھوں کے لیے لوگ جو ہیں وہ مطلب نہیں چاہتے کہ اب یہ مزید زندہ رہے, چاہے ماں ہو چاہے باپ, کہ یہ مٹی ٹھنڈی ہو جائیں. ایسے میں نے ایک نہیں کئی مطلب مجھے کیس ملے ہیں کہ بس ماں باپ کی موت کی تمنا کر, اب جو ماں باپ کی موت کی تمنا کریں گے ہوتے شادی شدہ, یہ تمنا ہی عام طور پر شادی شدہ میں نے دیکھے, تو وہ مطلب جب موت ہی کی تمنا کرتے ہیں تو ان کو آپ بتائیے موت پر خوشی ہوگی یا رونا ہے. اب اگر روئے بھی تو لوگوں کے دکھانے کے لیے, تو لوگ یہ نہ کہیں کہ خوشی منا رہے, اندر سے تو اس کی جان چھوٹ گئی. لیکن ہر ماں باپ کی اولاد ایسی نہیں ہوتی, یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے تجربہ کار میں سمجھتا ہوں, اپنے طور پر بہت سے اندر اندر دل میں سمجھ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے, ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو بہرحال یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں والدین سے پیار کرنا چاہیے, بڑھاپے میں خاص کر ان سے محبت کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت دکھ جھیلے, بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو بڑھاپے میں اگر ماں باپ بالفرض ظلم بھی کریں تو اف کہنے تک کی قرآن میں اجازت نہیں. اف یہ بہت ہلکا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اف نہ کرے باقی چانٹا اٹھا کے رکھ دیں, کہ مطلب یہ کہ وہ کنکری مارنے کی امانت ہے, ٹھیک ہے میں نے کنکری کہاں ماری ہے, میں نے تو دو شیر کا پتھر دے مارا ہے, کنکری نہیں ماری میں نے, یہ کنکری نہیں ہے لیکن دو شیر کا پتھر ہے. تو مثال یہ کہ اف نہ کریں, اس کا مطلب یہ کہ بالکل بھی مطلب ماں باپ کے معاملے میں چاہے وہ ظلم کریں اعتراض نہ ہو اور کسی قسم کا اپنی طرف سے جوابی کاروائی نہ ہو، مگر آج کل تو بس بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے سہ بھائیو، اللہ عز و جل کی یاد سے اگر ہم اپنے دلوں کو مزین کریں گے تو یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، کان کھول کر سنو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے۔ عرض کیا گیا، یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے۔ حرام دیکھنے اور حرام سننے والوں کا بھیانک انجام آپ نے دیکھا۔ اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہے تو روئی میں لگا ہوا تنکا آپ کان میں ڈال کر دیکھیں، ایسا تنکا جس کو روئی لگی ہوئی، تو وہ بھی آپ اندر نیچے تک نہیں لے جا سکتے، آپ کو تکلیف۔ آنکھ میں ڈالنے کا تو تصور ہی نہیں، ایسی نازک آنکھیں اور کان، ان میں اگر کیل ٹھونک دیے گئے تو کیا کروں گے؟ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، بدنگاہی کرنے کی وجہ سے، گانا سننے کی وجہ سے کان میں کیل ٹھک گیا، کیا کریں گے؟ کسی کی غیبت سننے کی وجہ سے اگر کان میں کیل گڑ گیا تو کیا کریں گے؟ کون دوا ڈالے گا؟ کون آپریشن کرے گا؟ کون درد کم ہونے کی ٹیبلٹ کھلائے گا؟ کون بے ہوشی کا انجیکشن لگائے گا؟ نہ بے ہوشی ہوگی، نہ موت آئے گی، نہ لمحے بھر کے لیے درد میں سکون ہوگا۔ ابھی تھوڑی سی لذت کو ترک کر کے ان عذاب سے بچا جا سکتا ہے، توبہ کر لیں۔ داڑھی منڈانے والوں، آپ بھی کان کھل کے سن لو، حدیث پاک میں آتا ہے مجھے پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی شکل مت بنا۔ کتنی بے مروتی کی بات ہے کہ بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور شکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں یعنی یہودیوں جیسی بنائے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ اسلامی بہنیں بھی پردے کا اہتمام کریں۔ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، دماغ اس کا کھول رہا تھا۔ عرض کیا گیا، یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپا سکتی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے اور سانپ اور بچھو اس پر حملے کر رہے ہیں۔ عرض کیا، یہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، حیض و نفاس سے غسل نہیں اتارتی۔ یاد رکھیے، نیل پالش کی تے ناخنوں پر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ غسل اترتا ہے، نہ وضو ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ آگ کی ٹینچی سے اس کا جسم کاٹا جا رہا ہے۔ عرض کیا گیا، یہ اپنا جسم اور زینت غیر مردوں کو دکھاتی۔ تو یاد رکھیے، چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، تایا زاد، ان کا آپس میں پردہ ہے۔ بھابھی اور دیور اور جیٹھ کا آپس میں سخت پردہ ہے۔ چچی تائی ممانی سے پردہ ہے، پھوپھا اور خالو سے بھی پردہ ہے، پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ مریدنی پیر کے ہاتھ نہیں چوم سکتی، دو تین سال کی بچی ہو تو وہ الگ بات ہے، جب نو سال کی بچی ہو جائے اس کو پردے میں بٹھا دیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ بچی ہے۔ اسی طرح 12 سال کا بچہ ہو گیا تو اب یہ عورتوں سے دور رہے، اس کو عورتوں میں نہ جانے دیا جائے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو، توبہ کر کے اٹھیے، عہد کر کے اٹھیے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بجے نہیں سنیں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، داڑھی نہیں اڑائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے۔ حدیث شریف میں کہ ایک شخص تکبر سے تیبند گھسیٹ رہا تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک دھستا رہے۔ یاد رکھیے، مردوں کے پائچے ٹخنوں سے اوپر اڑے چڑے، ٹخنا یہ پنڈلی اور پاؤں کے پنجے کے جوڑ کو، جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے پاؤں کے پنجے کے پاس، وہ ٹخنا کہلاتی ہے۔ ٹخنے سے اوپر پائچے ہونا چاہیے، ٹخنے چھپنے نہیں چاہیے۔ اس کی بھی نیت کر دیجیے کہ پاجامے کے پائچے ٹخنے سے اوپر رکھا کریں گے۔ یہ مسئلہ